عرب سے چلنے والا اسلام تم تک آسانی سے نہیں پہنچا، یہ راہ بڑی کٹھن تھی، بڑی تکلیفیں نبی پاک نے اٹھائی، اپنے پرائے ہو گئے، عزت کرنے والے دشمن ہو گئے، صادق امین کہنے والے ماغ اللہ برا بھلا کہنے والے ہو گئے، جس پر قرآن نازل ہوا تھا وہ قرآن پڑھتے تو آپ ہی کا چچا ابو لہب آ کر لوگوں سے کہتا ماغ اللہ میرے بھتیجے کی بات نہ سنو۔ وہ ابرے لطف جن کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں ان کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ حضور بہت ظلم ہو گیا، آپ حکم کیجئے، طائف کے ان پہاڑوں کو ملا کر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے کہ میں اللہ کی ذات سے پر امید ہوں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے بعد ان کی اولاد میں سے لوگ آئیں گے جو اللہ پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی عبادت کریں۔ احسان مانو ان صحابہ کا، احسان مانو نبی پاک کا، احسان مانو اولیاء کرام کا، قدر کرو اپنے ایمان کی، کچھ تو دین کی خدمت کر لو، کچھ تو اسلام کا نام بلند کرنے میں اپنا کردار ادا کرو۔
میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ انڈیا میں، ہندوستان میں جوناگڑھ اسٹیٹ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے کتیانا۔ وہاں ایک سنگ تراش رہتا تھا، سنگ تراش کہتے پتھر کو تراشنے والا، آپ نے دیکھا ہوگا قبر پر بھی کتبے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ پتھر سے چیزیں بناتا تھا، مگر وہ تھا بڑا زبردست عاشق رسول۔ اس کو درود پاک کی مشہور زمانہ کتاب دلائل الخیرات شریف پوری زبانی یاد تھی، اتنا درود کا دیوانہ تھا کہ وہ روزانہ جب کوئی سنگ کو تراشتا، پتھر تراشتا، تو تراشتے تراشتے دلائل الخیرات شریف کا ایک پورا باب پڑھ لیا کرتا، اتنا ورد درود پاک کا، اتنا دلائل الخیرات شریف پڑھتا تھا، اور مدینے کی تمنا بھی تھی۔ ایک رات وہ سویا، آنکھیں بند ہوئیں، قسمت جاگ اٹھی، خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس نے جب دیکھا کہ نبی پاک بھی جلوہ گر ہے اور مسجد نبوی شریف کا نظارہ بھی نظر آ رہا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا کہ اشارہ فرمایا کہ ایک مینارے کا ایک چھوٹا سا پتھر کنگرا جو ہے وہ شکستہ تھا، کریک ہو گیا تھا، یوں سمجھیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیوانے وہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا ایک کنگرا، ایک چھوٹا سا پیس ٹوٹ گیا ہے، ہمارے مدینے میں آؤ اور اسے درست کر دو۔ عاشق رسول کو کام دیا جا رہا ہے، کیسی پیاری نوکری دی جا رہی ہے۔ یہ دیوانہ اٹھا اور سوچنے لگا، نہ پیسے، نہ پاسپورٹ، نہ ٹکٹ، میں کیسے مدینے جاؤں گا؟ مگر دل نے ڈھارس بندھائی، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ وہ اس نے سوچا چلو آقا نے بلایا، انتظام خود ہی ہوں گے۔ بیگ اٹھایا، اپنا اوزار اٹھائے، اس زمانے میں پانی کے جہاز چلتے تھے پور بندر کی بندرگاہ سے، وہ دیوانہ اپنا سامان اٹھائے، عالم میں مستی میں درود پڑھتے پڑھتے بندرگاہ کی طرف چلا گیا، نو پاسپورٹ، نو ٹکٹ، کچھ بھی نہیں۔ اچھا ادھر عجب حال تھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا بحری جہاز سفینہ مدینہ وہ حاجیوں کو لے کر جانے کے لیے تیار تھا، مگر جیسے ہی انجن سٹارٹ کرتے تھے جہاز چلتا نہیں تھا. اور آپ کو پتا ہے بڑا جہاز جو ہے وہ کنارے سے تھوڑا آگے جا کے کھڑا ہوتا ہے، چھوٹی کشتیاں سے اس میں لوگ لائے جاتے ہیں، اور بڑا جہاز وہ بڑے سمندر میں جا چکا تھا لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا. اتنے میں وہ دیوانہ جو ہے وہ پور بندر کی جب بندرگاہ پہنچا تو جہاز کے اندر سے کسی نے کہا ایک مسافر تو رہ گیا ہے، ایک ہمارا مسافر دور سے نظر آ رہا ہے وہ رہ گیا ہے. تو کپتان نے ایک چھوٹی کشتی روانہ کی کہ اس کو لے کر آیا جائے. دیوانے کے پاس کشتی پہنچی، وہ عاشق رسول چھوٹی کشتی میں بیٹھا، چھوٹی کشتی سے بڑے جہاز میں بیٹھا. جہاز میں جیسے قدم رکھا جہاز اسٹارٹ ہو گیا، گویا انہی کا انتظار ہو رہا تھا. اب یہ جہاز بڑھنے لگا، کسی نے نہ ٹکٹ پوچھا نہ پاسپورٹ پوچھا، اب یہ جہاز جدہ پہنچا. یہ دیوانہ روتا ہوا تڑپتا ہوا مدینے پہنچا. اب مدینہ منورہ میں جب پہنچتا ہے انتظام دیکھو کیسا ہوا. اس زمانے کے جو روضہ رسول کے مسجد نبوی کے خدام تھے وہ انتظار میں کھڑے تھے، جیسے اس عاشق رسول کو دیکھا کہا یہ وہی ہے جس کو خواب میں ہمیں بھی زیارت کرائی گئی ہے، اسی کو بلایا گیا ہے. اس کو بلا کر بتایا گیا کہ یہ منارہ ہے، اس میں یہ حصہ ٹوٹا ہوا ہے، ہمیں بھی نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ میرا عاشق آ رہا ہے اور اس سے یہ کام کروانا ہے. اب دیوانے نے پہلے تو دربار رسالت میں حاضری دی، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اب رسی بندوا کر مینار پہ چڑھنے کا وقت آیا. یاد رہے گنبد خضرا کے ساتھ جو جڑا ہوا مینار ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے. کون سا عاشق یہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ روضہ رسول کے اوپر جائے؟ مگر الامر فوق الادب، امر جو ہے حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے. آنسو بہاتے درود پڑھتے یہ دیوانہ رسی بندوا کر اس مینار پر چڑھتا ہے. تھوڑی دیر تک اس نے کام کیا، ایکسپرٹ تو اپنے کام میں پہلے ہی تھا، وہ پتھر صحیح کر دیا، وہ پہلے بھی صحیح تھا، برکتیں اور لوٹ لیں. اب اس کے بعد جب کام کمپلیٹ ہوا تو اب اس دیوانے کی روح نے واپس آنے سے انکار کر دیا. ایسا قرب، ایسی قربت مل گئی گنبد خضرا سے، اس کی روح نے واپس آنے سے انکار کر دیا. رسی کو کھینچ کر جب اس دیوانے کو نیچے اتارا گیا تو دیکھنے والوں کی چیخیں بلند ہو گئیں کہ یہ واپس تو آیا ہے مگر بغیر روح کے آیا ہے. ارے روح تو نبی پاک کے قدموں پر قربان آ کر آیا ہے، آقا کے نام پر اس نے جان قربان کر دی ہے. اللہ اکبر. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس عاشق رسول نے گنبد خضرا کے قرب میں اپنی جان قربان کر دی. سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. اللہ اکبر. نبی پاک کی عشق میں اس نے جان کو قربان کر دیا، مگر سیکھنے کو کیا ملا کہ اگر درود پاک کی کثرت ہو، اگر زبان ذکر و درود سے تر رہے تو پھر سفر مدینہ بھی نصیب ہوتا ہے، ذوق مدینہ بھی نصیب ہوتا ہے، اور اللہ نصیب کرے تو مدینے کی موت بھی نصیب ہو جاتی ہے. تو آج نیت کر لو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پہلا مدنی پھول آپ سب کے لیے یہ ہے، اگر مدینے جانا ہے، اگر مدینے والے کا قرب پانا ہے تو درود پاک اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے. شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو. پریشان بھی ہوں گے یہاں پر، کوئی بیمار بھی آیا ہوگا، کوئی قرض دار بھی ہوگا، کوئی کاروباری مشکل میں ہوگا، سنو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. انشاءاللہ یہ درود پاک دکھ بھی دور کرے گا اور حاضری مدینہ کا انتظام بھی کر دے گا. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ کریم درود کی برکت سے آپ کی سارے غم دور فرمائے گا. محبت کے ساتھ درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک کی ذات وہ ہے جو ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے، زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ نبی پاک کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے. مگر اگر کسی مبلغ کو یہ کہا جائے کہ پیارے آقا کی سیرت پر بیان کریں تو سچی بات یہ ہے کہ عقل جواب دے جاتی ہے کہ نبی پاک کے بارے میں ہم بیان کیا کریں، اتنی ڈائمنشنز ہیں، نبی پاک کی ذات میں اتنی خوبیاں ہیں، اتنے کمالات ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں بیان کروں تو کیا کروں، کیونکہ بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے فقہا نے، بڑے بڑے صحابہ نے کوشش کی شان بیان کرنے کی، مگر سارے ہی بے بس نظر آئے. لوگ کہتے ہیں نعت خوانی کرتے ہو، اتنا چرچا بلند کرتے ہو. ارے یہ طریقہ تو نبی پاک کے دور سے جاری ہے. صحابہ کرام نبی پاک کی شان بیان کرتے، نبی پاک کے سامنے نعتیں پڑھا کرتے. حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت اور طویل فہرست ہے. اس زمانے میں پتہ کیا ہوتا تھا، آج کے زمانے میں جنگ ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے. اس زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی وہ ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ الفاظ سے بھی لڑی جاتی تھی. کفار جو تھے پیارے آقا کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کے شعر لکھتے، ادھر سے صحابہ نبی پاک کی شان بیان کر کے جواب دیا کرتے، نعت لکھ کے جواب دیتے. نبی پاک حضرت عبداللہ بن رواحہ سے کہتے ہیں، عبداللہ شعر کہو، تمہارے جو اشعار ہیں وہ کفار کے لیے تیر کی مانند ہیں. وہ ایسا جواب دیا کرتے. طویل فہرست ہے، طویل اشعار ہے، مگر نبی پاک کی شان میں حضرت حسان بن ثابت کا جو یہ شعر ہے، 1450 سال ہو گئے مگر یقین کریں جب بھی سنتے ہیں مٹھاس آج بھی محسوس ہوتی ہے، منہ پہ تراوٹ آ جاتی ہے، دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے. ذرا شعر سنیے گا، بہت سارے مسکنسپشن دور ہو جائیں گے. آج کے دور کی نعت خوانی اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا، ارے یہ تو صحابہ ہی کا طریقہ ہے، کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے. حضرت حسان بن ثابت لکھتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. خدا کی قسم ذرا شعر کی شرح سمجھ لو، اس شعر کا ترجمہ یاد کر لینا، آئندہ کبھی کنفیوژن نہیں ہونی ہے. جب بھی نعت سنو گے دل اور جھومے گا، پڑھو گے دل اور خوش ہو جائے گا، نبی پاک کے چرچے کو بلند کرنے کو اور جی چاہے گا. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنِي یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ حضور، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ آقا، آپ کو آپ کے رب نے سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے. اب ایک اور سٹیپ آگے فارورڈ کر کے لکھتے ہیں، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حضور، آپ کو رب نے ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے. ٹھیک ہے، یہ صحابی رسول کے اشعار ہیں. اب آؤ، اگر حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ حضور، آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، تو اگر آج اردو میں ہم جھوم جھوم کر پڑھیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. ارے یہ تو حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کا ترجمہ لگ رہا ہے. آپ کہتے ہیں، وَخُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ، رب نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے. اور اگر بریلی کے تاجدار لکھیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ارے یہ تو ترجمہ معلوم ہو رہا ہے حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کا. آپ کہتے ہیں، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حضور، آپ کو رب نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. تو اعلیٰ حضرت اسی کی تو شرح کرتے نظر آتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو پتا چلا یہ نعت خوانی، نبی پاک کا چرچا بلند کرنا، یہ صحابہ کے دور سے جاری، حضور کے دور سے جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گا. اور انشاءاللہ سرکار کے چاہنے والے صبح قیامت تک نبی پاک کے چرچے کو بلند کرتے رہیں گے. اور سچی بات یہ ہے، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. خدا کی قسم، یہ ہماری زبان کو اللہ نے یہ برکت دی ہے، ہمارے وقت میں اللہ نے یہ برکت ڈالی ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سے یہ کام لیا ہے کہ ہم پیارے آقا کی شان بیان کرتے ہیں، ان کی نعت خوانی کرتے ہیں، ان کا میلاد مناتے ہیں. صرف چند قسم، پہلے تو شیطان پریشان ہوتا ہے، چند شیطان کے چیلے پریشان ہوتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں نا، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول. پریشان کون ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں،
نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بلا رہے ہیں سارے بولو میرے محمد پیارے کا آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد
کہتے ہیں نا گج بج کے میلاد منائیں گے انشاءاللہ
رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد چرچے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے.
اچھا میں نے بیان کا سٹارٹ جو ہے ایک نیت کے ساتھ میلاد اور نبی پاک کے چرچے اور آپ کے دلوں کو جمانے والا کیا, لیکن اب میں نبی پاک کی سیرت کے اس پہلو کی طرف آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو بہت کم ہم نے پڑھا ہے, بہت کم ہم نے بیان کرتے ہیں. اگر آپ اس پہلو پر غور کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علی رضوان کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے, یہ اسلام ہم تک پہنچا کیسے ہے, اس دین کو پھیلانے میں کتنی قربانیاں دی گئی ہیں. میں اور آپ تو گھر بیٹھے مسلمان ہو گئے, پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے جو کانوں نے آواز سنی وہ اذان کی آواز سنی, ماں باپ مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہو گئے, ویری ایزی, نو ناٹ اینی اسٹرگل, ہم نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی اسلام قبول کرنے کے لیے. مگر اے لاہور میں رہنے والوں, عرب سے چلنے والا اسلام تم تک آسانی سے نہیں پہنچا, یہ راہ بڑی کٹھن تھی, اس پہ بڑی تکلیفیں نبی پاک نے اٹھائی ہیں. پیارے آقا نے 40 سال تک مکے کے لوگوں کے سامنے اپنا کردار پیش کیا. کیسا کردار تھا ہے؟ وہی مکے کے لوگ جو بعد میں جانی دشمن بنے, آقا کو امین کہتے تھے, صادق کہتے تھے, پیارے آقا سے ہی اپنے فیصلے کرواتے تھے, بہت آنریبل نبی پاک کی پرسنالٹی تھی, لوگ بڑا رسپیکٹ کرتے تھے. مگر جب پہلی وہی غار حرا میں نازل ہوئی, 40 سال کی عمر تھی, پہلی وہی نازل ہوتی ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلا سال بہت چھپ چھپا کر, جس کو آپ کہیں اسلام کے جو ادوار ہے نا نیکی کی دعوت کے, وہ 3 دور میں یہ کام ہوا. پہلا دور کیا تھا کہ 3 برس تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی پوشیدہ رازداری کے ساتھ تبلیغ دین فرماتے رہے. اب ذرا میں تھوڑا سا نبی پاک کی مبارک زندگی کو ایک جائزے کے طور پر سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, بچے بھی موجود ہیں, ہمیں کچھ معلومات ہونی چاہیے. اعلان نبوت یا پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ 40 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے, نبی پاک نے اس دنیا کو اختیار فرمایا 63 سال. اعلان نبوت سے لے کر حیات طیبہ کتنے سال ہو گئے؟ 23 سال. ٹھیک ہے, پیارے آقا نے 53 سال مدینے میں گزارے, مکہ پاک میں گزارے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد 13 سال نبی پاک مکہ پاک میں رہے اور 10 سال مدینہ پاک میں جلوہ گری رہی. ٹھیک ہو گیا. ان 13 سالوں میں جو ہجرت سے پہلے کی یہ تصار ہے نا 13, یہ سن نبوی کہلائے. جب ہجرت کر گئے مدینے میں, اب ایک نیا کیلنڈر شروع ہوا اور وہ ہجری سال کہلائے. آج 1441 سن ہجری ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک نے 1441 سال پہلے مکے سے مدینے ہجرت فرمائی تھی. جس دن ہجرت فرمائی نا اسی دن سے کیلنڈر شروع ہوا ہے. اور چلو ایک اور عشق والی بات بتا دوں, آقا جو مکے سے مدینے پہنچے تھے نا, جس دن پہنچے تھے وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا, وہ دن بھی پیر کا دن تھا. اور سنو, 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے والوں تمہیں مبارک ہو, آقا مدینے میں داخل ہوئے تھے تو صحابہ بھی ساتھ تھے, مدینے والے کھڑے ہو کر مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے, صحابہ نے اپنے امامے اتار کر پرچم بنائے ہوئے تھے. ارے 12 ربیع الاول تو نبی پاک اور صحابہ نے بھی جلوس نکالا تھا, اور اہل ایمان اب بھی جلوس میلاد نکالا کرتے ہیں. تو یہ جو ہجرت مدینہ کے بعد جو سال ہوئے, وہ سن ہجری سال شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, پہلا سن نبوی, دوسرا سن نبوی اور تیسرا سن نبوی. ٹھیک ہے, یاد رکھنا ہے یہ تین سال بڑی خاموشی کے ساتھ, رازداری کے ساتھ اسلام کی دعوت دی. سب سے پہلے ایمان کون لایا, یہ بڑی اہم بات ہے. مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائی. بچوں میں سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایمان لائے. ان تینوں میں کیا بات مشترک ہے, سملیرٹی کیا ہے, ذرا غور کیجئے گا. یہ تینوں وہ ہیں جو نبی پاک کے موسٹ کلوزسٹ تھے, سب سے زیادہ قریبی لوگ تھے. حضرت ابوبکر صدیق کی 20 سالہ دوستی ہے, نبی پاک کی جب عمر مبارک 20 سال تھی نا, جب سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی دوستی تھی. مولا علی کون ہے, نبی پاک کی گود میں ہی آنکھ کھولی تھی, بچپن سے ہی آقا کا دیدار کرتے رہے. بی بی خدیجہ کون ہے, 15 سال ہو چکے تھے نبی پاک کی شادی مبارک کو, 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی, 40 سال کی عمر میں نبی پاک پر پہلی وحی نازل ہوئی. یہ تینوں وہ لوگ تھے جو سب سے زیادہ قریب تھے. جیسے ہی آقا نے اعلان نبوت کیا, تینوں کلمہ پڑھ کر نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہو گئے. تو اس سے سیکھنے کو کیا ملا, بہت سارے دعوت اسلامی والے موجود ہیں بڑی تعداد میں, جو مذہبی حلیے والے ہوتے ہیں نا عموماً ان سے لوگ بڑی عزت کرتے ہیں. ہمیں لوگ کہتے ہیں جناب ذرا ہمارے لیے دعا کر دیجئے گا, دم کر دیں بچے کو, ہمارے لیے حضور ذرا مغفرت کی دعا کر دیں. اچھی بات, مگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ جو باہر کے لوگوں کا برتاؤ ہے وہ ہمارے قریب کے لوگوں کا ہے کیا, ہماری فیملی ہم سے متاثر ہے کیا, ہمارے بھائی بہن بچوں کی امی دوست جو قریب ہے وہ ہمیں نیک سمجھتے ہیں. یہ بڑا گہرا مدنی پھول ہے, غور سے سنو. پیارے آقا سے جو جتنا قریب ہوا وہ اتنا دیوانہ ہو گیا. آج کسی کے قریب جاؤ تو اس کے عیب سامنے آتے ہیں, ارے میں تو کچھ اور سمجھتا تھا, حضرت تو ایسے ہیں. ہم سے باہر والے تو دم کرواتے ہیں, دعا کرواتے ہیں, کبھی امی نے ابو نے بچوں نے بھائیوں نے دعا کرائی؟ یاد رکھو کردار ایسا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے امپیکٹ کریٹ ہو. سب سے پہلے اگر ہم سے کوئی متاثر ہو تو وہ ہمارے گھر والے ہوں. اور نبی پاک نے ثابت کیا کہ آپ کے اعلان کے بعد سب سے پہلے جو دامن ایمان میں وابستہ ہو گئے وہ نبی پاک کے سب سے قریبی لوگ تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق تو کمال کی ہستی ہیں, جیسے ایمان لائے اسلام کی دعوت شروع کر دی. اور آپ کی دعوت اسلام کے بعد سبحان اللہ, حضرت عثمان غنی, حضرت زبیر بن العوام, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی جلد دامن اسلام میں آ گئے. 3 سال تو یہ چھپتے چھپاتے ہوتا رہا. اب کیا ہوا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان نبوت کے 4th سال, یہ 4th سن نبوی تھا, اب حکم ملا نبی پاک کو کہ اب اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے. اب نبی پاک نے جب علل اعلان ان لوگوں کو اللہ کی دعوت دینا شروع کی, خدا وحدہ لا شریک کی طرف بلانا شروع کیا, میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کمال ہو گیا. اپنے پرائے ہو گئے, عزت کرنے والے دشمن ہو گئے, صادق امین کہنے والے معاذ اللہ برا بھلا کہنے والے ہو گئے. اللہ وحدہ کی لا شریک کی طرف بلانا گویا جرم بن گیا. نبی پاک اور صحابہ پر ظلم و ستم کی آندھیاں بچا دی گئیں. اے گھر بیٹھے مسلمان ہونے والوں, اے سکون سے نمازیں پڑھنے والوں, اے پنکھوں میں بیٹھ کر قرآن سننے والوں, علم دین کی بات سننے والوں, سنو جس پر قرآن نازل ہوا تھا وہ قرآن پڑھتے تو آپ ہی کا چچا ابو لہب آ کر لوگوں سے کہتا معاذ اللہ میرے بھتیجے کی بات نہ سنو, معاذ اللہ یہ پاگل ہو گیا ہے. اور جب پیارے آقا قرآن پڑھتے تو شور مچایا جاتا, بلند آواز سے تالیاں بجائی جاتی تاکہ لوگوں کے کانوں میں قرآن نہ جائے. بعد اللہ ایسے اوباش نوجوان نبی پاک کے پیچھے لگا دیے گئے. آقا اسلام کی دعوت دیتے وہ پیچھے شور مچاتے, وہ پھپتیاں کستے, کوئی کہتا شاعر ہے کوئی کہتا ساحر ہے. معاذ اللہ عجیب و غریب, یقین کرے زبان پر الفاظ نہیں آ رہے کہ اللہ کے حبیب کو کتنا ستایا گیا, کتنا تکلیف پہنچائی گئی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, روایت ہے ایک بار نبی پاک کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے. آج ہمیں نماز کا وقت ہوتا ہے تو سستی ہوتی ہے مسجد میں جانے کو. سنو اللہ کے حبیب اور آپ کے صحابہ پر نماز پڑھنا کتنا مشکل تھا, سستی کرتے ہم نماز پڑھنے میں. نبی پاک حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے, ایک سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈالا، اس زور سے کھینچا کہ نبی پاک کا دم گھٹنے لگا. چنانچہ یہ منظر دیکھ کر جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے منظر دیکھا، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور عقبہ بن ابی معید کو دھکا دے کر دفع کیا اور کہا، تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اب حضرت ابوبکر صدیق جب ڈیفینڈ کے لیے آئے تو کفار نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بہت مارا، اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا. نبی پاک کو بھی تکلیفیں پہنچائی، صحابہ پاک کو بھی بہت مارا. کفار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اوصاف کو دیکھتے تھے کہ ان کی بات جو سنتا ہے ان کے قریب آ جاتا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جاتے وہ باش لڑکے پیچھے آ کر نیکی کی دعوت کے کام کو ڈسٹرب کرتے. اے درس دینے والو، سکون سے بیان کرنے والو، اے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے والو، احسان مانو. قرآن پڑھنا کتنا مشکل تھا، بیان کرنا کتنا مشکل تھا، درس دینا کتنا مشکل تھا. آج چھوٹی سی بات ہو جائے، مسجد میں ہمیں کوئی ڈانٹ دے، کوئی ہمیں ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے، ہم کہتے کل سے درس دینے نہیں آؤں گا، بھائی میں نہیں آتا مدرسہ پڑھنے، میں نہیں کروں گا بیان، ارے مجھے اس بار موقع نہیں دیا، فلا مسجد میں بھیج دیا، اس مسجد میں بھیجنا چاہیے تھا. اتنا آسانی سے بیان، اتنا آسانی سے درس. آج ایوان اقبال میں کتنے مزے سے ہم بیٹھے اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں. ارے جس نبی کا کلمہ پڑھا انہیں اللہ کی بات نہیں کرنے دی جاتی تھی، انہیں قرآن نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا، انہیں اسلام کی طرف بلانے نہیں دیا جاتا تھا. اور کون لوگ دشمنی کر رہے تھے؟ جو اپنے تھے، جو رشتے دار تھے، جو پڑوسی تھے، جن کے ساتھ کاروبار تھا. ایوری بڈی بیکم اینیمی، سارے دشمن. آقا تھے اور چند صحابہ تھے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، مجھے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے وقت یاد آ گیا، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور مجھے یاد ہے کہ جب دور حدیث کے درجے میں یہ حدیث ہمارے استاد صاحب نے پڑھی تھی، اس وقت بھی ہماری کلاس میں ہمارے درجے میں سسکیوں کی آوازیں تھیں. خدا کی قسم، یہ کیسا واقعہ ہے؟ آسمان میں یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا؟ اللہ کے حبیب نماز پڑھ رہے ہیں کعبے کے سامنے، ابو جہل کمبخت اعلان کرتا ہے، کوئی ہے کہ آلے فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے میں معاذ اللہ کہتا ہے نبی پاک کے کاندھوں پر رکھ دے. اتنے میں عقبہ بن ابی معید بدبخت اٹھا، وہ ایک جگہ سے اٹھا کر لایا اور نبی پاک کے دوش مبارک پر، آقا کے کاندھوں پر رکھ دیا. آقا سجدے میں، اب کوئی اور ساتھ نہیں تھا کہ اسے اٹھا کر رکھ دے. یہ کافر ہنسنے لگے، کہہ مارنے لگے. حدیث کے الفاظ ہیں، اتنا ہنس رہے تھے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرنے لگتے. بی بی فاطمہ اس زمانے میں چھوٹی تھی، عمر میں چھوٹی تھی، کسی نے بتایا جلدی آؤ بابا جان پر یہ مصیبت آئی ہے. بی بی فاطمہ دوڑتی بھی آئی، روتی بھی آئی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کاندھے سے وہ چیز ہٹائی. نبی پاک نماز سے فارغ ہوئے، آپ کا دل بہت غمگین تھا، آپ کے قلب اقدس پر بہت تکلیف پہنچی تھی اس واقعے سے. نبی پاک نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا کی. آقا نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی، اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے. نام لے کر نبی پاک نے ان کے لیے تباہی کی دعا کی. ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا کی، الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے. دل سے دعا نکلی تھی نبی پاک کی، غمگین دل سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، خدا کی قسم جب بدر میں مارکہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ان تمام جن کے نام نبی پاک نے لیے تھے ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی اور پھر تمام ظالموں کی لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کے گھڑے میں ڈال دیا گیا. اتنی تکلیف، اور صرف نبی پاک پر تکلیف نہیں، صحابہ کو کتنا ستایا گیا. ذرا غور تو کرو، حضرت خباب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس زمانے میں اسلام لائے جب نبی پاک حضرت ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں مقیم تھے، صرف چند ہی مسلمان ہوئے تھے لوگ. قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر انہیں لٹا دیا جاتا. یہ بولنا آسان ہے، کبھی جون جولائی کی گرمی میں بغیر چپل کے لاہور کی روڈ پر کھڑے ہو کے بتا دو، روڈ پر نہیں، کوئلے کے انگاروں پر حضرت خباب کو لٹایا گیا اور ایک شخص ان کے سینے پر پیر رکھ دیتا اور اتنا دباتا کہ کوئلے کی جو کمر کی چربی تھی وہ پگھلتی اور اس چربی سے وہ کوئلے کی آگ بجھ جاتی. برسوں کے بعد جب حضرت خباب کی ملاقات امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ہوئی اور انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے اے خباب مجھے وہ پیٹھ دکھاؤ. حضرت خباب نے کمر سے وہ کپڑا ہٹایا تو پوری کمر سفید داغوں سے بھری ہوئی تھی. حضرت عمر کا دل بھر آیا، آپ رونے لگے، کہنے لگے خباب وہ پیٹھ دکھاؤ جو اسلام کی راہ میں جلائی گئی، میں اس کو چومنا چاہتا ہوں. اے گھر بیٹھے مسلمان ہونے والوں، خدا کی قسم بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے صحابہ کرام نے. صحابہ کرام کو کیسی تکلیف ہوتی تھی کہ صحابہ کرام کو تیز دھوپ میں ریگستان میں لٹا دیا جاتا، سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ کروٹ نہ بدل سکے، لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان مسلمانوں کے جسموں کو داغا جاتا، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دی جاتی کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، چٹائیوں میں لپیٹ کر مسلمانوں کی ناکوں میں دھواں دیتے تھے تاکہ سانس لینا مشکل ہو جائے. مگر وہ کیسے صبر و استقلال والے تھے، وہ خدائے وحدہ لا شریک کا نعرہ لگاتے، اللہ ایک ہے اس کا نعرہ لگاتے. ان ظالموں کے ظلم سے بھی ان کے استقلال میں، پایا استقلال میں لغزش نہ آئی. پھر ہجرت حبشہ ہوئی، اس کے بعد شاب ابی طالب ہوتا ہے. 6 سنہ نبوی میں حضرت عمر ایمان لائے، حضرت حمزہ ایمان لائے. ذرا سوچو اے مبلغوں، نیکی کی دعوت دے کر تھک جاتے، کہتا ہے ہمارے علاقے میں کام ہی نہیں ہوتا، درس دے رہا ہوں کوئی آتا ہی نہیں اجتماع میں. پیارے آقا ہیں، 6 سال میں کتنے مسلمان ہوئے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت عمر سن 6 نبوی میں ایمان لائے. اس کا مطلب یہ ہوا آپ 40 کا عدد پورا کرنے والے ہیں، تو 6 سال میں 40 لوگ ہی مسلمان ہوئے ہیں نبی پاک کی دعوت پر. تو اسلام قربانی مانگتا ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. مگر یہ پہلے 40 تو ہو گئے، پھر اللہ نے عروج کیسا دیا کہ جب نبی پاک آخری خطبہ دے رہے تھے، کتنے سالوں بعد، ذرا آپ کیلکولیشن سمجھیں گے، 6 سنہ نبوی میں 40 مسلمان، 2 سنہ ہجری میں جب بدر کا مارکہ ہوتا ہے 313 مسلمان، یہ 40 سے اگلے 5 سالوں میں پہنچے 313 پر. ٹھیک ہے جناب، اب سال کتنے ہو گئے اعلان نبوت کے؟ 15 سال میں 313، 15 ایئرز میں کچھ خواتین ملا لے تو 450 ہو گئے. مگر 8 سنہ ہجری میں، 6 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوتا ہے تو 10,000 کا لشکر نبی پاک کے ساتھ ہے. 313 سے 10,000 تک کیسے پہنچے؟ صرف 6 سالوں کے اندر. اور جب مکہ فتح ہو گیا، قرآن نے کیا کہا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ اسلام میں آئیں گے. 8 سنہ ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے 10,000، اور 10 سنہ ہجری میں جب آقا آخری خطبہ دیتے ہیں تو 1,24,000 صحابہ عرفات کے میدان میں موجود ہیں. Within 2 years 10,000 سے 1,25,000. شروع میں تکلیف آتی ہے، بلا تمثیل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جو لوگ دعوت اسلامی کے اوائل سے وابستہ ہیں، پوچھو ان سے شروع میں کام کتنا مشکل تھا، امیر اہل سنت کی کیا قربانیاں تھی، بسوں میں، ٹرینوں میں، اسکوٹر پر، سوزوکیوں میں امیر اہل سنت نے سفر کیا. اللہ سلامت رکھے ہمارے یافور بھائی، منصور بھائی، اور بھی مجھے سینئر اسلامی بھائی نظر آ رہے ہیں. جب لاہور امیر اہل سنت آئے، کتنی مسجدیں تھیں ہمارے پاس، کیا تھا دعوت اسلامی میں؟ ارے تکلیفیں اٹھائیں، مشکلیں اٹھائیں. اور آج عالم یہ ہے کہ 40 سال میں دعوت اسلامی سے کروڑوں لوگ وابستہ ہو گئے. شروع میں مشکل آتی ہے، لیکن جو ثابت قدم رہتے ہیں اللہ انہیں آسانی عطا فرماتا ہے، اللہ مدد فرماتا ہے، اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی. ٹھیک ہے، اب ان ظالموں نے پتہ ہے کیا کیا؟ 6 سنہ نبوی میں، پہلے تو 6 سنہ نبوی میں حضرت عمر بھی ایمان لے آئے، حضرت حمزہ بھی ایمان لے آئے، کچھ جان آ گئی، تب مسلمانوں کو تقویت مل گئی. اب انہوں نے پلان کیا، یہ لوگ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ان کا بائیکاٹ کر دو، سارے کاروبار بند کر دو، اور ان سے کوئی ڈیل نہ کرے، کھانا غلہ کچھ بھی نہ پہنچائے، کوئی رشتہ داری نہیں، سلام دعا بھی نہیں کرنی ہے. اب کیا ہوا، نبی پاک اور ان کے چند خاندان والے اور جو مسلمان ہوئے تھے وہ ایک درے کے اندر، 2 پہاڑوں کے بیچ میں، شاب ابی طالب میں قید ہو گئے گویا، کوئی سلام بھی نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے کہا خود ہی ہمت ٹوٹ جائے گی، لوگ بھوکے ہوں گے تو اسلام سے منحرف ہو جائیں گے. اللہ اکبر، یہ 3 دن 30 دن ایک مہینے کی قید نہیں تھی، یہ 3 سال گزارے. ہمیں 3 دن کا قافلہ بھاری پڑتا ہے نا یار، وہ بستر نہیں ملے گا، وہ کھانا نہیں ملے گا، گرمی بہت ہوگی. 3 سال تک بغیر کھانے پینے کے، بغیر بستر کے، بغیر گھر کے، اللہ کے نبی بھی موجود ہیں، صحابہ کرام بھی. کون کون صحابہ کرام سوچو تو صحیح، سیدنا ابوبکر صدیق، عثمان غنی، مولا علی، حضرت عمر، بڑے بڑے صحابہ کرام. اچھا پھر خواتین، بچے بھی، مگر یہ کیسے صبر والے تھے. اللہ اکبر. شاعر ذرا اس کا نقشہ کھینچتا ہے، یہ 3 سال گزرے کیسے. شاعر کہتا ہے کہ یہ 3 سال کیسے گزارے، بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ تا حد امکانی. کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے میں جا کر ہی بولب کمبخت بہکاتا. پہاڑوں کا درہ ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقو مارنا منظور تھا گویا. رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے. وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام لے کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا. رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے، کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے. گزارے 3 سال سر اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے. ان ظالموں نے پتہ کیا کیا تھا، ایک معاہدہ لکھا کہ یہ شرائط ہے، کوئی نہیں کرے گا ان سے بات، کوئی نہیں کرے گا کاروبار، کوئی غلہ نہیں دے گا، اور اس معاہدے کو کعبے پر لٹکا دیا. 3 سال کے بعد جبریل امین نے آ کر نبی پاک کو غیب کی خبر بتا دی کہ حضور وہ معاہدہ جو ہے نا اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، اللہ کے نام کے علاوہ اس معاہدے میں کچھ بھی باقی نہیں ہے. نبی پاک نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ اس معاہدے میں صرف اللہ کا نام لکھا ہے، باقی دیمک نے کھا لیا. حالانکہ خود مکے سے دور، کعبے سے دور تھے نا نبی پاک، انٹرنیٹ تو تھا نہیں، کوئی ایسا تو تھا نہیں کہ کوئی پکچر بھیجی ہو کسی نے، یہ غیب کی خبر تھی. تو ابو طالب کہتے ہیں دیکھو میرے بھتیجے نے کہا ہے، اگر یہ سچ نہ ہوا تو میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر یہ سچ ہے تو معاہدہ تو ختم ہو چکا ہے، ہمیں اس قید سے نکلنے دو. کفار نے کہا پھر تو ٹھیک ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جب کعبے پر جا کر اس معاہدے کو دیکھا گیا، سارے معاہدے کو دیمک نے کھا لیا تھا، جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ جگہ باقی تھی. معاہدہ ختم ہوا اور اس محصوری سے مسلمانوں کو نجات ملی. کس کس تکلیف کی بات کروں، کس کس قربانی کی بات کروں. اچھا اتنی بڑی پرابلم کے بعد ہم جیسا انسان تو کہے بھائی اب ختم کرو یار، جب کوئی مانتا ہی نہیں ہے، اتنا لڑتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، اتنا ستاتے ہیں، ختم کرو، لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا چلو مکے کے لوگ نہیں مانتے، طائف چلتے ہیں، طائف کے سرداروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. طائف میں لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، بڑا پرفضا مقام ہے. میرے آقا وہاں نیکی کی دعوت دینے گئے، مگر وہاں کے لوگوں نے وہ ظلم کیا، وہ تکلیف پہنچائی کہ زبان ساتھ نہیں دیتی. نبی پاک پر جس طرح پتھر برسائے گئے، نبی پاک پر جس طرح آوازیں کسی گئیں، نبی پاک کے قلب اتھر کو جس طرح زخمی کیا گیا، اتنے پتھر مارے گئے کہ آقا کے جسم اقدس سے خون مبارک نکلا اور آپ کے نالین، آپ کے چپل مبارک خون سے بھر گئے. یہ کیوں مار کھا رہے تھے، یہ کیوں پتھر کھا رہے تھے؟ اے لاہور میں رہنے والوں، نبی پاک اسلام کو پوری دنیا میں پہنچانا چاہتے تھے، ساری دنیا کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کام ہو رہا تھا. طائف کے میدان میں کیا ہوا، ایک شاعر اپنے الفاظ میں لکھتا ہے، بڑے امبو ہو در امبو پتھر لے کے دیوانے، لگے بھی پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے. وہ ابرے لطف جن کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں ان کے جسم پر پتھر برستے تھے. وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے. وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا, اس سے خون بہتا تھا. جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر, وہ نالین مبارک ہائے خون سے بھر گئی اکثر. حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے, اتنے پتھر برسائے کہ آقا تھک کے بیٹھ جاتے, ان ظالموں کو چین نہیں آتا تھا, پھر پکڑ کے اٹھا دیتے اور پھر پتھر برساتے. حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے, شکی آتے تھے بازو تھام کر پھر اٹھا دیتے. اب جبریل امین حاضر ہوئے, پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر حاضر ہو, کہا حضور بہت ظلم ہو گیا, آپ حکم کیجئے طائف کے ان پہاڑوں کو ملا کر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. مگر کیسا دل تھا نبی پاک کا, کیسے مہربان ہیں آقا, آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ فرماتے کہ میں اللہ کی ذات سے پر امید ہوں, اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے بعد ان کی اولاد میں سے لوگ آئیں گے جو اللہ پر ایمان بھی لائیں گے, اس کی عبادت کریں گے. بس دعا نہ کی, ان کی ہلاکت کی دعا نہ کی. اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے, خدائے پاک کے دامان رحمت میں نہیں آتے, مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی, در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی. اسلام قربانیوں سے پھیلا ہے. خدارہ میں ایک مشورہ تو یہ دوں گا, نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں. خدارہ پڑھو تو صحیح, میرے آقا نے زندگی میں کیا کیا, کیسے زندگی گزاری, نبی پاک نے اپنی حیات طیبہ میں کیا کیا واقعات ہوئے. آج ہمیں اور ہمارے بچوں کو دنیا والوں کی باتیں پتا ہے. کسی بچے سے, نوجوان سے پوچھو کہ فلاں فٹ بالر فلاں کرکٹر کے بارے میں جانتے ہو, وہ نام بھی بتائے گا ساتھ ریکارڈ بھی بتا دے گا. مگر اللہ کے حبیب کی باتیں پوچھو, صحابہ کی باتیں پوچھو تو ہمیں نہیں معلوم. نہ کرو ایسا, اتنی دوری اچھی نہیں ہے. ایک مشورہ دیتا ہوں, مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے سیرت مصطفیٰ, اس کتاب کو پڑھیں, روز گھر میں پڑھیں, روز اپنے بچوں کے سامنے پڑھیں. کہ چلو آج نبی پاک کی سیرت کا ایک باب بیان کرتا ہوں. بلکہ جو میں نے سال گنوائے نا, ماشاءاللہ اس کتاب میں ایئر وائز نبی پاک کی سیرت ہے. پہلا سن نبوی, دوسرا سن نبوی, تیسرا, پھر پہلا ہجرت کا سال, دوسرا ہجرت کا سال, ترتیب وار یہ نبی پاک کی زندگی میں جو واقعات ہوئے یہ سارے لکھے ہیں, یہ پڑھے. اور آج جو میرا موضوع ہے اس سے سبق یہ لینا ہے, ایمان کی قدر کریں, اسلام کی قدر کریں. محسنوں کو یاد رکھو, گھر بیٹھے مسلمان ہوئے ہم, مگر اب ذمہ داری کیا ہے ہم پر کہ اب ہم دین کی خدمت کریں نا. ذرا سوچو نبی پاک کے پھر صحابہ نے کتنی خدمت کی. 124,000 صحابہ تھے نا حجت الوداع کے موقع پر. آپ کو پتا ہے جنت البقیع میں کتنے ہیں؟ کم و بیش 10,000 صحابہ. جنت المالا میں شاید 4,000-5,000 صحابہ. باقی 110,000 کدھر گئے؟ مدینہ اور مکے میں رہنے والے لوگ تھے, نکل گئے, آگے بڑھ گئے, دنیا میں پھیل گئے. کیوں؟ اللہ کے دین کو پھیلانا تھا, نبی پاک کے پیغام کو لے کر چلنا تھا. جو بزنس مین بیٹھے ہیں کبھی چائنا گئے ہوں گے, گوانزو کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص کا مزار ہے. کدھر مدینہ, کدھر مکہ اور کدھر چائنا. پاکستان سے جائیں تو جہاز اترتا ہی نہیں, اتنی لمبی فلائٹ ہے, اتنی لمبا راستہ, مدینے سے اور دور. کبھی سوچا گھوڑوں پہ اونٹوں پر کتنے سال کتنے مہینے لگے ہوں گے؟ 3 دن کے مدنی قافلے میں جانے میں پرابلم ہو جاتی ہے, کیسے نکلوں؟ صحابہ تو 110,000 ایسے قافلے میں گئے کہ واپس ہی نہیں آئے مکے مدینے. باہر ہی کئی مزارات بنے, دوسرے ملکوں میں وہی بس گئے. پھر صحابہ کے بعد یہ پیغام لے کر کون چلا؟ احسان ہے ہم پر اولیاء کرام کا. داتا حضور لاہور آئے تو ایمان لوگ ایمان لے کر آئے نا. داتا حضور سے فیض لے کر خواجہ غریب نواز ہندوستان جاتے ہیں, 90,00,000 غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا. یہ اولیاء کرام کا فیضان. اے اولیاء کے ماننے والوں, یہ تو کم از کم سیکھو ان سے. میں ایک مشورہ دیتا ہوں, جب داتا حضور پہ جائے نا, کبھی بابا فرید کے در پر جائے, کبھی کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جائیں, باؤ الدین زکریا ملتانی, جس مزار پر بھی جاؤ 90%, بلکہ اس سے بھی زیادہ. آپ ایک چیز چیک کرنا کہ یہ بزرگ جن کا مزار ہے, یہ پیدائش یہاں کی ہے کہیں اور کی ہے؟ تو 90% آپ کو جواب ملے گا داتا حضور لاہور کے نہیں ہیں, خواجہ غریب نواز اجمیر کے نہیں ہیں, بابا فرید پاک پتن کے نہیں ہیں, عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کراچی کے نہیں ہیں، اس سب دوسرے ملکوں سے آئے، ایسا آئے کہ واپس نہیں جا سکے، مگر اسلام کی بنیاد ڈال دی، دین کے پرچم کو بلند کر لیا. اب ہماری باری ہے، اب ہم دین کی کیا خدمت کر رہے ہیں. بڑی تعداد میں تاجر بیٹھے ہیں، میں تاجر برادری سے بات کرنا چاہتا ہوں. قیامت کے دن حضرت خباب سے ملاقات ہو گئی، جنہوں نے اپنی ان کی پیٹ جلائی گئی. حضرت بلال حبشی سے اگر ملاقات ہوئی کہ امیہ ان کا ظالم مالک انہیں تپتی ریت پر لٹاتا تھا، پنجتن پاک کے غلام کہلاتے ہیں، امام حسین کی نیاز کرتے ضرور کریں. لیکن اگر امام حسین سے قیامت کے دن ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو نانا کے دین کے لیے سب لٹا دیا، حضرت خباب کہے میں نے پیٹ جلا دی، حضرت بلال کہے میں روز مار کھاتا تھا. صحابہ کرام کی طویل داستان ہے، حضرت حمزہ نبی پاک کے سگے چچا، پیارے چچا، آپ کو شہید کس بے دردی سے کیا گیا، آپ کے جسم کے اعضا کاٹے گئے، آپ کا کلیجہ چبایا گیا، ان سب نے کتنی قربانیاں دی. ایک سوال ہو گیا، اگر قیامت کے دن ہم سے تم نے کیا کیا دین کے لیے، تم نے اسلام کی کون سی خدمت کی، تم کیا کر کے آئے ہو؟ ہم نے تو کلمہ پڑھا مار کھائی، نماز پڑھتے مار کھاتے، اذان نہیں دے سکتے تھے، طواف کعبہ سامنے ہوتا تھا. اے عمرہ کرنے والوں، حج کرنے والوں، اب کبھی طواف پر جانا تو آنسو بہانا. اے اللہ تجھے کیسا نصیب دیا کہ سکون سے طواف کر رہا ہوں. صحابہ تو کعبہ دیکھتے تھے، طواف نہیں کر سکتے تھے، بہت مارتے تھے، اتنا ظلم ہوا صحابہ کرام پر. حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ نبی پاک کے ساتھ احرام پہن کر آگے مدینے سے، نہیں جانے دیا، احرام اتارنا پڑا. ارے آج اللہ توفیق دیتا ہے، احرام پہن کر لبیک پڑھتے ہوئے مکے چلے جاتے ہیں، مدینے چلے جاتے ہیں. احسان مانو ان صحابہ کا، احسان مانو نبی پاک کا، احسان مانو اولیاء کرام کا، قدر کرو اپنے ایمان کی، کچھ تو دین کی خدمت کر لو، کچھ تو اسلام کا نام بلند کرنے میں اپنا کردار ادا کرو. احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. مگر آج حال یہ ہے، معذرت کے ساتھ تاجر برادری سے بات کر رہا ہوں، بلکہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آج حال یہ ہے ہم نے اسلام کی خدمت تو کوئی نہیں کی، ہاں اسلام کو بدنام کرنے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی. پہلے کے لوگ وہ تھے جن کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، ہمارے بزرگوں کا دیدار کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، پڑوس میں آتے تھے، کلمہ پڑھ لیتے تھے. ایسا پڑوسی بھول گئے حضرت مالک بن دینار کا واقعہ؟ آپ کے برابر میں ایک آتش پرست رہتا تھا، اس نے کیا کیا، ڈیلیبریٹلی جانتے بوجھتے روز گندگی پھینکتا حضرت مالک بن دینار کے گھر میں. آج غصہ کریں گے، آج لڑائی کریں گے، آپ گندگی آتی پانی ڈالتے صاف کر دیں، گندگی آتی پانی ڈالتے صاف کر. تین چار دن کے بعد وہ غیر مسلم دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹا کر کہتا ہے حضور میں روز گندگی بھیجتا ہوں، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ غصہ تو آتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ کب پی جاتا ہوں، رب کو غصہ پینے والے بہت پسند ہیں، میں نے اس لیے تمہیں معاف کر دیا ہے. وہ کہتا ہے حضرت ایک گھر کی گندگی بعد میں دھوئیے گا، پہلے میرے دل کی گندگی صاف کریں. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، کافر پڑوسی مسلمان ہو جاتے. آج ہمارا مسلمان پڑوسی ہم سے پریشان ہے، بتاؤ نا ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بار میلاد تھوڑا نئے انداز سے مناتے ہیں، اس بار میلاد میں اپنے کردار کو سجاتے ہیں، ضرور پرچم لگائیں، ضرور لائٹیں لگائیں، ضرور خوشیاں منائیں، مگر آؤ اس بار پتہ نہیں پھر زندگی میں میلاد ملے نہ ملے. کتنے لوگ تھے پچھلے سال ہمارے ساتھ، آج نہیں ہے، اگلے میلاد میں شاید ہم بھی نہ ہوں دنیا میں. اس میلاد میں چینج ہو جاتے ہیں نا، بدل جاتے ہیں نا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ میلاد، یہ مہینہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے، میں نبی پاک کی سنتوں پر پکا عامل بن جاؤں، میں اپنے کردار کو سچا ستھرا کر لوں، میں کاروبار کو پاک کر لوں، میں حرام روزی سے توبہ کر لوں، میں مسلمانوں کی خیرخائی شروع کر دوں. مجھے کہیں مارکیٹ والے کہ یار آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اپنے کاروبار میں، تو آپ کہیں میں سچے نبی کا غلام ہوں، آقا کا میلاد آیا ہے، میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے. کوئی کہے یار آپ بہت لڑائی جھگڑا کرتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، اور آپ جواب دیں بس یار بہت ہو گیا، میں نبی پاک کا غلام ہوں، میرے آقا کی خوبصورت گفتگو کی کیا بات تھی، آج کے بعد میں نے جھوٹ بولنے سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے توبہ کر لی ہے. ارے بھائی آپ تو جمعہ پڑھتے تھے صرف، آپ مسجد میں نظر آنے لگ گئے, آپ کہیں میں آقا کا امتی ہوں. اور نبی پاک فرماتے قرت عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میں بس اب پانچ وقت کا نمازی بن گیا ہوں. کوئی کہے یار آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ آپ داڑھی نظر آ رہی ہے, خیر تو ہے؟ آپ جواب دیں گے ہاں, جس نبی کا کلمہ پڑا ہے, جس آقا کا میلاد منا رہا ہوں, وہ بھی تو داڑھی والے ہیں, اور انہوں نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور مجھے پست کرو اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ, میلاد بھی مناؤں اور داڑھی بھی منواؤں, میری غیرت نہیں گوارا کرتی, میں نے بس آقا کی سنت سجا لی ہے. کہ نہیں ہو سکتا ایسا, اس بار کیا ہم اپنے آپ کو سجا کر, اپنے دل کو سجا کر میلاد منا لیں؟ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں, خدا را آئیے, بہت ہو گیا, کوئی 30 سال, کوئی 40 سال, کوئی 50 سال, کوئی 60 سال کا میرا بھائی بیٹھا ہے, اب تو جانے کی باری ہے, پتا نہیں کب چلے جائے. اب توبہ کر لیجیے, تبدیلی لائیے اپنے اندر. تاجر ہیں, پہلے تاجروں نے اسلام پھیلایا کاروبار کے ساتھ ساتھ, آپ بھی تجارت کے ساتھ سنتیں پھیلا سکتے ہیں, آپ بھی اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں, دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائے, مدنی قافلوں میں ملک کے اندر بھی سفر کریں, بیرون ملک میں بھی سفر کریں, اپنے بزنس کانٹیکٹس کو یوز کریں اور لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچائیں. کیا معلوم آپ کی نیکی کی دعوت سے کوئی ایک نمازی بن جائے, کسی کو ساتھ گاڑی میں بٹھا کر فیضان مدینہ ہفتہ وار اجتماع میں لے آئیں, کبھی مدنی مذاکرے میں کسی کو دعوت دیں کہ میں بھی ٹی وی دیکھ رہا ہوں مدنی چینل, آپ بھی دیکھ لیں, کبھی پکڑ کے فیضان مدینہ کراچی لے آئیں, کبھی انٹرنیشنل ٹرپ پر جائیں, وہاں اپنے دوستوں کو کہیں چلو دعوت اسلامی کے انٹرنیشنل مرکز میں چلتے ہیں, زبان چلتی رہے, کوشش ہوتی رہے. ایک آج نیت کر لو کہ مرنے سے پہلے میں نے دین کا نام بلند کرنا ہے, اسلام کی کوئی بڑی خدمت کرنی ہے. ایک مشورہ اور دیتا ہوں, حدیث پاک کا مضمون ہے, جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. سب نے اپنے اپنے گھر دنیا میں بنا لیے, نہیں بنے تو کوشش کر رہے ہوگے بنانے کی, کیوں نہ دنیا میں رہ کر جنت میں بھی ایک گھر بنا لے. سبحان اللہ, دعوت اسلامی کتنا بڑا کام کر رہی ہے, سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں دعوت اسلامی بنا رہی ہے. کم از کم ایک مسجد بنانے کی تو نیت کر لو کہ چلو اپنی فیملی کی طرف سے, اپنے مرحومین کی طرف سے میں بھی انشاءاللہ ایک مسجد بناؤں گا. پوری نہ بنا سکے, 2-3 دوست مل کر نیت کر لیں, پارٹنرشپ کر کے بھی تو کاروبار کرتے ہو نا, چلو جنت کا گھر مل کر بناتے ہیں. تو اس بار تبدیلی لائیں اپنے اندر کہ یار میں نے کیا خدمت کی ہے, میں نبی پاک کے اس دین کی کیا خدمت کر رہا ہوں. صحابہ نے تو اپنا حق ادا کیا, اولیاء کرام نے اتنی بڑی مہربانی کی, اب باری ہماری ہے. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے دست و بازو بن کر اب زندگی انشاءاللہ نبی پاک کے دین کی خدمت میں گزاریں گے. آج ایسا نعرہ لگانا ہے یہ ایوان اقبال, اور انشاءاللہ اس کی فضائیں گواہ ہو جائیں, آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے, آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے, حرام روزی نہیں کمائیں گے, کبھی کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیں گے, اور اب دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دین کی خوب خدمت کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سرکار نے کہا جانے